بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. گزشتہ سے پیوستہ اس حدیث کے راوی اور اس حدیث کے ترجمے، مفہوم اور اس کے حکم اور اسی طرح اس کی تخریج کے متعلق آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا، اور آپ نے یہ بھی جانا کہ حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ سات ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ عزوجلال اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک عادل بادشاہ ہے، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے یا عبادت میں گزارتا ہے، اور تیسرا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور چوتھا جو کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور وہ دو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو رب کی رضا پر، جدا ہوتے ہیں تو رب کی رضا پر، اور پانچواں وہ شخص جس کو کوئی عہدہ اور منصب اور حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے: میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا جو صدقہ اس خوبصورت انداز سے خفیہ طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کیے گئے صدقے کے بارے میں بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا. اور ساتواں وہ شخص جو اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر لیتا ہے. اور ساتھ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ صرف ساتھ ہی نہیں، بلکہ گزشتہ مجلس میں آپ نے 20 لوگوں کا تذکرہ سنا جن کو قیامت کے دن اللہ عز و جلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. آج اس حدیث کا تکملہ، جس کے بنیادی طور پہ 7 پوائنٹ ہوں گے، پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ یہ سمجھا جائے کہ اس حدیث کی عظمت اور اس حدیث کے اندر کون سے ایسے شریعت کے راز ہیں کہ علماء نے اس حدیث کا بہت اہتمام کیا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہاں فی ظل اللہ, اللہ کے سائے کے متعلق بات ہوئی ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ بعض احادیث میں عرش کا تذکرہ ہے اور بعض احادیث میں اللہ ذوالجلال کے سائے کا تذکرہ ہے, اور بقیہ پانچ پہلو جو حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں, سات خوش نصیب صدقے کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے, اللہ کی رضا کے لیے محبت اس کے بارے میں مفصل ہم بیان کر چکے, بقیہ پانچ باتوں کے متعلق ہم کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آئیے پہلے نقطے کی طرف. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, جملہ کتب حدیث کو اگر دیکھیں تو فضائل اعمال میں اور سب سے صحیح ترین فضائل اعمال میں اور اسی طرح زندگی کے عام اور ضروری رویوں میں اس حدیث سے بڑھ کے کوئی جامع حدیث نہیں ہے. جو زندگی کے سات مہم کارنرز کا احاطہ کرنے والی ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں عقائد اور نیکی کی رغبت اور انسانی روحانیت اور انسانی ایمانیات کی مضبوطی اور اس کے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس کے درجات کی بلندی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز کو واضح کیا گیا ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی عظیم ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ان سات خوش نصیب مردوں کے لیے ہے, بلکہ یہی ساتھ کے ساتھ اچھی صفات کسی عورت میں ہوں گی تو یہ کمال کا درجہ اس کو بھی نصیب ہوگا, سوائے دو چیزوں کے کہ عورت حکمران نہیں بن سکے گی, اور دوسری چیز عورت پہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا جائز ہے, مباح ہے, لیکن افضلیت گھر میں بیان کی گئی ہے. شریعت کا جو بھی حکم آتا ہے وہ مرد و زن دونوں کے لیے آتا ہے, سوائے اس کے کہ شریعت نے کسی حکم کو خاص کر دیا ہو مردوں کے لیے اور خاص کر دیا ہو عورتوں کے لیے. تو یہ حدیث اللہ ذوالجلال کے اس رحمت کے خوبصورت پہلو کا احاطہ کر رہی ہے کہ جس کو عرش کا سایہ مل گیا یا اللہ کا سایہ مل گیا, قیامت کی کوئی ہولناکی اس کے سامنے نہیں آئے گی. اور اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان قبر سے باہر نکلے اور جنت تک جانے تک اسے کوئی پریشانی نہ آئے. دوسرا نقطہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ, سات خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے, اس سات سے مراد صرف سات ہی نہیں بلکہ اور بھی خوش نصیب لوگ موجود ہیں جن کا تذکرہ آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا. ہم نے ساتھ یہ اور 13 مزید ایسے خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. اس حدیث کے اس دوسرے نقطے میں جو چند پہلو ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ذل سے مراد کیا ہے. علماء کی اس بارے میں چھ اقوال ہیں. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ ذل سے مراد اللہ ذوالجلال کا عرش ہے، جیسا کہ امام ابن ملقن، امام ابن عبد البر، امام ابن مندہ اور امام طحاوی رحم اللہ الجميع اس قول کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اصل میں جو ذل کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ دوسری جگہ اس کی وضاحت آ گئی ہے ذل العرش، اللہ کے عرش کے سائے تلے، تو جو مجمل چیز ہے اس کو مفصل پہ محمول کرتے ہیں. یہ محمول کرنے سے ہمیں عرش کا معنی ہی سمجھ آتا ہے. مثال کے طور پہ خون جو ہے یہ حرام ہے، لیکن سارا خون حرام نہیں ہے. قرآن نے ایک وصف بیان کیا ہے او دمن مصفوحن، یہ مصفوحن جو ہے ذبح کرتے وقت بہتا ہوا خون یہ حرام ہے. وگرنہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں اس کی شرائیون میں، اس کے جسم میں، مرغی کو لے لے، خون کے قطرات تو ہوتے ہیں، لیکن بہنے والا خون جو ہے وہ حرام ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرامین نے یہ ثابت کیا کہ یہاں ذل سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، نہ کہ اس سے مراد اللہ کا سایہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ذل العرش الگ حدیث ہے، فی ظلہ کا معنی یہ ہے جس طرح ہم بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، یہ نسبت ایک عزت کی نسبت ہے، تشریف کی نسبت ہے، تکریم کی نسبت ہے. اسی طرح ہی بیت اللہ اللہ کے گھر سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے، اللہ تو مستوی علی العرش ہے. تو یہ عزت اکرام شرف کی ایک نسبت ہے سائے کی، وہ اللہ کا سائے سے مراد یہ ہے کہ یہ سایہ تو ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی. اور یہ قول جو ہے قاضی عیاض المالکی رحمہ اللہ تعالی کا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ ذل سے مراد اصل میں کرامت ہے، حمایت ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے فی ظل الملک، فلاں شخص بادشاہ کی کسٹڈی میں ہے، فلاں شخص تو اس وقت بادشاہ کی سرپرستی میں ہے، اس کی تو بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے اور بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے، بادشاہی محل میں ہے، وہ بادشاہ کی زیر نگرانی ہے. یہ معنی بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا، جیسا کہ عیسیٰ بن دینار کا یہ قول ہے. چوتھا معنی جو ذل کا کیا گیا ہے کہ ذل سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں پہ ایسا سایہ کریں گے جس سے قیامت کی ہولناکیوں سے انہیں محفوظ کیا جائے گا. یہ اللہ عز و جلال کا ہی ایک فیصلہ ہوگا کہ ان کو کیسے بچانا ہے، گویا کہ اللہ عز و جلال کا ہی سایہ ہوگا. جیسا کہ ابن ابی جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ قول ہے. پانچواں معنی جو علماء نے بیان کیا ہے، شیخ صالح بن محمد العثیمین، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے ریاض الصالحین کی شرح لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہاں ذل سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز وجلال ایک سایہ پیدا کریں گے, بنائیں گے, پھر جس کو چاہیں گے اس سائے میں جگہ دے دیں گے, اور اس سائے کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے. چونکہ حدیث نے وضاحت نہیں دی, ہم ایمان لاتے. چھٹا قول یہ ہے, شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو الفاظ ہیں ان کی قدر کرے, یجرون النصوص علی ظاہریہا. سلف کا منحج یہ ہے کہ جیسی نص, جیسی حدیث, جیسے کلمات, جیسے الفاظ آئیں اس کے مطابق اس کا معنی کریں, اپنے پاس سے تبدیلی نہ کریں, تاویل نہ کریں. تو جب معنی اس کا الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا, تو ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ عزوجل جلال ایسے سائے میں جگہ دے گا, اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں, لیکن وہ اللہ عزوجل جلال کا ہی سایہ ہوگا, ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے. ان چھ کے چھ اقوال کو دیکھا جائے تو دو اقوال صحیح ہیں. پہلا قول, اگر ہم مطلق حدیثوں کو مقید پر محمول کر دیں, جس میں ذل کا لفظ ہے اور دوسرے میں ذل العرش ہے, تو دونوں کو اکٹھا کرنے سے پتہ چلا ان ساری حدیثوں سے مراد عرش کا سایہ ہے. ایک یہ قول علماء نے صحیح کہا ہے, اور دوسرا قول یہ ہے جو صحیح ہے, جس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے. علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ عز وجلال نے جب منبر بنائے ہیں اپنے قیامت کے دن دائیں بائیں نور کے ٹیلے بنائے ہیں, جہاں عدل کرنے والوں کو اللہ بٹھائیں گے اور منبروں پہ بھی اللہ تعالی لوگوں کو بٹھائیں گے, کستوری کے ٹیلے بھی ہوں گے, وہ اللہ پیدا کر سکتے ہیں, تو اللہ کو سایہ نہیں بنا سکتے. تو اللہ حضور جلال کے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ حضور جلال ایک سایہ پیدا کریں گے, وہ اللہ حضور جلال کا اپنا ہو یا اللہ کی مخلوق ہو, جس میں جس کو اللہ چاہیں گے اس سائے میں جگہ دیں گے. تو یہ تھا ذل العرش کے بارے میں جو آپ سب کو جاننا چاہیے تھا. کوئی سوال اگر کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہونا چاہیے. اس حدیث کے مندرجات میں سات باتوں کا تذکرہ ہے, عادل بادشاہ, اور اس طرح نوجوان جو عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہے, اور تیسرا ایسا انسان جس کا مسجد میں دل لگا ہوا ہے, اور چوتھا جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, جمع بھی ہوتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے اور جدا بھی ہوتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے, اور پانچواں جس کو کوئی برائی کی دعوت دے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور چھٹا جو خفیہ صدقہ کرتا ہے, اور ساتواں جو رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور اس کی آنکھوں سے رم جم جاری ہو جاتی ہے. چونکہ ان سات چیزوں میں سے صدقہ اور اللہ کے لیے محبت, اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں. ہم بقیہ پانچ چیزوں کو تفصیلاً بیان کریں گے, اور ان پانچ چیزوں میں سے بھی عدل کے بارے میں چند گزارشات ہم پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھلا ہم نے عدل کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا تھا. جی کون بیان کرے گا, تاکہ میں دوبارہ نہ بیان کر دوں, اس کے بعد ہی کچھ گفتگو پیش کروں. کون بتائے گا ہم نے عدل کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ जी जनाब, वो एक आलिम होते थे तो उन्होंने कहना आप दर्श दे दिया करें, सुना ना करें। पूछा वो क्यों? कहते हैं ये तजुर्बा मैं भी कर चुका हूं, 70 साल बुजुर्गों को बैठा के नमाज पढ़ा रहे थे, साथ ये कह रहे थे अच्छा क्याम में क्या पढ़ते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं, सजदे में क्या पढ़ते हैं। तो जवानों ने तो जो कुछ बयान करना था कर दिया, 70 साल बुजुर्ग से पूछा कि मोहतरम आपको इल्म है कि अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं बैठ के तशहुद में? तो वो कहता है बोल के हाफिज जी पर्दे पहने थे पह ही रहन दो, ऐसी जिंदगी से कभी पढ़ी ही नहीं। इसका मतलब है कि 70 साल नमाज ऐसे ही गई। मेरे मोहतरम, मेरे मुकर्रम, मेरे मुआज्जिस, आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप याद नहीं करेंगे, आप दूसरों को समझा नहीं सकेंगे। आपके बैठने से अजर भी मिलता है, सवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन जिसकी आपको बड़ी चाहत है ना तब्दीली आए, वो नहीं आएगी। तब्दीली तो पढ़ने लिखने से आती है ना, सिर्फ नारों से तो नहीं आ जाती। तो कौन बताएगा कि अदल के बारे में क्या पढ़ा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने किसी को तो तौफीक दी। जी बेटा, वैसे ये जरा फैसला कर लीजिए, ये दर्स होता है यहां या क्लास होती है? तो क्लास में तो पूछना और सुनना जुर्म तो नहीं ना होता क्यों? जी जी, यानी हमने अदल की लोगवी और इस्तिलाही तारीफ भी बयान की, उसके कुछ फजीलतें भी बयान की थी। कोई और ने कितनी फजीलतें बयान की थी? आज माशाल्लाह हमारी मजलिस में कुछ ऐसे लोगों ने भी माशाल्लाह रोशनी का इजाफा किया है और हमें भी बहुत खुशी है। तो वो सोच रहे होंगे हम नहीं आए थे तो अच्छा नहीं हुआ, याद तो इनको भी नहीं है। तशरीफ रखे मैडम, हम एक छोटा सा वादा ना कर लें आपस में, या तो इसको हम चेंज करके दर्स बना लें, धूमधाम से तकरीर आपको सुनाई जाए, और वही जो मैंने आपसे एक किस्सा शेयर किया था, वो आलिम ने पूछा ना कि कल सुना एक दर्स हुआ कैसा हुआ? कहते वाह 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 मजे आ गए। कहते हैं खतीब ने क्या बयान किया? कहता ये छोड़ो चावल बहुत मजेदार थे। तो इस तरह की तो मेरा ख्याल है फवायद नहीं होते ना, ये तो दर्स और क्लास के बाद भी खाए जा सकते हैं ना। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हम सुनते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं। तो वादा कर सकते हैं कि आप कुछ याद भी किया करेंगे क्या? जी पता, मैं आपको थोड़ा सा क्यों कह देता हूं, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को मुआफ फरमाए और जो निकम्मापन है हमारा वो दूर फरमाए। सलफ जो थे ना उनको ये फिक्र रहती थी मैंने अपने जैसे लोग पैदा करने हैं, ये बहुत बड़ी फिक्र है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए, उनके एक साथी क्लास बैठी हुई थी कुरान पढ़ा रहे थे, तो सवाल करते हैं ये आपने सारे जो बिठाए हुए हैं आप जैसा भी कोई कुरान पढ़ता है? कहा तो आप सुन ले, मैं तो नहीं बता सकता। तो हम तो जब कोई मेहमान आए तो ये टॉपर होते ना उनको खड़ा करते हैं कि आप सुनाओ। तो कहा आप जिससे सुनना चाहते हैं सुने। तो मेहमान ने अपनी मर्जी से कहा अलकम तुम सुनाओ, और ये नहीं कहा कि अपनी मर्जी का सुनाओ, कहा सूरत मरियम सुनाओ अलैहिस्सलाम, और 50 आयतें उन्होंने सुनाई। जो चुप करके बैठे हैं, चलो 2-4 आयतें बंदा सुनता है, क्योंकि खतरा है ना कि गलती ना आ जाए। 50 आयतें सुनी, फिर खुद कहा कि अब बस करो, बाकी एक डेढ़ सफा रह गया था पूरी कर लेते, अपना शौक पूरा किया। अब्दुल्ला बिन मसूद पूछते हैं बताइए, कहा कि आज मुझे खुशी हुई है कि अब्दुल्ला बिन मसूद जब गायब होगा तो उसकी जगह पे कई अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे होंगे। ये फिक्र तो होनी चाहिए ना इंसान को। तो पता नहीं आप लोगों में कितने ऐसे होंगे जो मुझसे 100 गुने अच्छा पढ़ा सकेंगे, बता सकेंगे। वो चूंकि आप तो शहरी लोग हैं और हम जरा देहाती लोग हैं, वो फिर जुमले जोड़ जाड़ के आपको पेश करने होते हैं, वो पता नहीं आपको कुछ समझ नहीं आते। क्यों जी सलीमुल्लाह साहब, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई जुबान में कोई मसला हो? तो ये तो सेम वही आपने माशाल्लाह कह दिया कि बाप जब कहता ना बेटे से, बेटा पानी लेके आओ, बहुत प्यास लगे, कहता अब्बा जान मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, और वो प्यास में परेशान है, मुझे पानी ला, कहता अब्बा जान दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तो सेम वही आप सीन बना रहे हैं ना कि वैसे तो आप अच्छा बयान कर रहे हैं लेकिन हम आपके सामने बोल नहीं सकते, ये बदतमीजी ना कहीं हो जाए, यही कह रहे ना आप। अब्दुल्ला बिन उमर से मजलिस में बैठे थे तो अल्लाह के रसूल ने एक सवाल कर दिया सारे सहाबा, और सवाल वो भी किया करते थे कि ये तरीका तालीम है असल में। सवालो जवाब जब तक नहीं होते इंसान को समझ नहीं आती। आपने बैठे बैठे क्या फरमाया, अखबिरूनी बिशजरतिन ला तस्कुतु वरकुहा, मेरे सहाबा मुझे ऐसे दरख्त के बारे में कौन बताएगा जिसके पत्ते गिरते नहीं है। सहाबा सोचने लग गए कौन सा दरख्त होगा। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मुझे फौरन समझ आ गई, ये खजूर है, उसके पत्ते नहीं गिरते। लेकिन मैं बोला इसलिए नहीं कि वहां बड़े सहाबा भी बैठे थे। उमर रदी अल्लाह तआला नो कहते हैं बेटा अगर तुम फौरन जवाब दे देते तो सुरख ऊंट मिलने से भी मुझे उतनी खुशी ना होती जितनी तेरे जवाब से खुशी होती। तो शायद जवान इसलिए नहीं बोलते कि बड़े बड़े बैठे हैं, आता तो हो गई इनको, और जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं उनको देख के काली और रंगीन दाढ़ियों वाले भी डर जाते हैं कि बड़े बैठे हैं तो हमने क्या बताना। एक दुआ हम मिलके पढ़ लें फिर अगली बात हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया ورزقا طيبا وعملا متقبلا। दोहराएंगे जरा इसको, وعملا। हदीस में आता है नफामंद वो होता है इल्म जो समझ आए, जो किसी को समझाया जाए सिखाया जाए, और जो नफामंद इल्म नहीं होता वो इल्म कैसा होता है, मसलु कंज़िन ला युनफ़क़ु मिन्हु, खजाना तो है लेकिन उससे खर्च नहीं किया। तो आप पसंद करते हैं कि नफामंद इल्म हो? बोले नहीं। हाँ वैसे आप खाना शाना खा के आते हैं ना, बहुत लो आवाज बताती है कि आज लजाने कौन बेचारा बगैर नाश्ते के आ गया है। याद किया करेंगे इंशाल्लाह, वादा हो गया है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप सबको दीन की और मोहब्बत अता फरमाए। हमने अदल के बारे में उसकी लुगवी इस्तेलाही तारीफ और उसके साथ उसकी 5 फजीलतें बयान की थी, आज इसको मुकम्मल करेंगे। हमने ये बयान किया था कि अदल असल में अल्लाह ताला का हुक्म है, ये हुक्म रब्बानी की तामील है, और अदल इंसाफ ही कायनात में सबसे इम्तियाजी वस्फ है अल्लाह जिसको अता कर दे। और अल्लाह अता किसको करते हैं, जो उसका महबूब होता है, जो उसका पसंदीदा होता है। और हमने ये बयान किया था तीसरा कि अदल इंसाफ की बात करना, आपकी जेबें खाली हैं आप सदका नहीं कर सकते, तहदिलु बैन नैन सदका आप अदल की बात और अदल का फैसला कर लें, दुनिया जहान का सबसे बड़ा ये सदका है। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन अपने बात दुरुस्त की है तो आपके ये बहुत बड़ा सदका लिखा गया है। और आपको ये भी बयान किया गया था कि असल में अदल व इंसाफ ये तो मुत्तकी लोगों का एक इम्तियाजी वस है, आम लोगों को तो अदल नसीब ही नहीं होता। और पांचवी बात हमने ये बयान की थी कि अदल व इंसाफ जो करता है उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते। तो आज हम कुछ 10 फजीलतों को मुकम्मल करेंगे। छठी फजीलत, अदल व इंसाफ करने वाला अल्लाह जुल्जलाल का महबूब है। इरशाद रब्बानी है, कुरान मजीद में अल्लाह जुल्जलाल फरमाते हैं, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں ان کی لڑائی ہو جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تمہیں صلح کروا دینی چاہیے اور صلح کروانے والا یہ عدل کرنے والا کتنا بڑا انسان ہے، دنیا جہان کا سب سے بڑا صدقہ اس نے کر دیا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک جماعت دوسرے پہ زیادتی کرتی ہے، بغاوت پہ اتر آتی ہے، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي تو صلح کروانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے بغاوت کرنے والی جماعت کے ساتھ وہ لڑائی کرے، کیونکہ وہ ظلم کر رہی ہے اور ظلم سے اسے ہٹانا چاہیے۔ کب تلک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ اگر وہ بھی لوٹ آئے، ظلم چھوڑ دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدِلِ تو پھر بھی عدل کے ساتھ تم ان دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دو۔ وَأَقْسِطُوا انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کیونکہ اللہ عز و جلال محبوب بناتے ہیں ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جلال کتنا محبوب بناتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1827، اور اسی طرح سنن النسائی کی روایت ہے 5379۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المقسطین علی منابر من نور، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ کس وقت؟ جب ساری دنیا پریشان ہوگی۔ عن یمین الرحمن، اللہ عز و جلال کی دائیں جانب، وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينٌ اور اللہ عز و جلال کے قوت کے اعتبار سے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ ویسے تو اللہ عز و جلال کا بایاں ہاتھ بھی ہے، دایاں بھی ہے، لیکن مخلوق میں ہوتا کیا ہے، جو زیادہ استعمال کریں اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ عز و جلال ہر نقص سے چکے منزہ، مبرہ اور پاک ہے۔ تو طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اللہ عز و جلال کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفصیل بیان کی، کون سے لوگ ہیں جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں. ایک، واہلیہم، صرف اپنے فیصلوں میں عدل نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال میں بھی عدل کرتے ہیں. وما ولو، اور اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری انہیں دے رکھی ہے، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں یا جس کے وہ سرپرست بنتے ہیں ان میں بھی وہ عدل کو نافذ کرتے ہیں. تو تین زاویے ہوئے، وہ لوگ جو جسٹس ہے، بہت مبارک یہ عہدہ ہے، یہ بہت عظیم عہدہ ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ پہ اللہ نے فیصلہ رکھ دیا، وہ اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے. دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دیتا ہے، اور قیامت کو کیا ہی عزت ہوگی صحیح فیصلہ کرنے والوں کی، کہ دنیا کسی کا پسینہ ٹخنے، گھٹنے، کمر اور چہرے تک ہوگا، اور کوئی 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور صحیح فیصلہ کرنے والے جسٹس یہ اللہ عزوجلال کا انعام لے رہے ہوں گے. ایسی ہولناکی میں ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. صرف ممبر نہیں کہا، علی منابر من نور، دور سے چمک رہے ہوں گے یہ لوگ انصاف کرنے والے. کتنا بڑا مقام ہے. واہلیہم، جو اہل و عیال میں بھی عدل کرتے ہیں، کسی کی ایک شادی ہے، کسی کی چار ہیں، کسی کی تین ہیں، یہ دو ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل کرے. اس لیے یہ بات چونکہ ذو شجون ہے، اور عموماً مجالس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بات چونکہ حدیث کی آئی ہے، میں آپ کی خدمت میں چار آداب پیش کر دوں. پہلا آداب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے، اس میں مرد و زن کو اس بات پر ایمان لانا چاہیے، وہ مرد شادیاں کرے یا نہ کرے، عورت اس کا خامد شادی کرے یا نہ کرے، پہلا ادب یہ ہے، یہ شریعت ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی بول نہیں بولنا چاہیے کہ یہ ظلم ہے یا زیادتی ہے، کیونکہ اللہ ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دے سکتا. دوسرا ادب یہ ہے، جس شخص کے پاس عدل کی استطاعت نہیں، کس بات میں عدل؟ اس کے پاس عدل کرنے کی استطاعت نہیں، نہ مالی اور نہ ہی اس کے پاس اتنی فہم، علم، بصیرت، حکمت اور دانش ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں بھی تمام گھروں میں عدل کرے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کو کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ شریعت ہے، یہ مذاق نہیں ہے. تیسری بات، جس شخص کے پاس مالی استطاعت نہیں، اور وہ شخص سنت سمجھ کے شادی کر رہا ہے، مالی استطاعت ہے، عدل کی استطاعت ہے، اور سنت سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو پیش قدمی کرنی چاہیے. جس کے ذہن میں سنت کا پہلو نہیں، اس کو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا یہ شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے. چوتھا ادب، عام شخص کو بھی اور عام لوگوں کو بھی مجالس میں اس طرح کی گفتگو سے مجلسیں گرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ احنف ابن قیس کہا کرتے تھے، انی لأبغض الرجل، میں ایسے شخص سے بغض رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں، وصاف لبطنی وفرجی، جس کی زبان پہ ہر وقت دو چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، یا ہر وقت کھانے پینے کی گفتگو کرتا ہے, اس کو اور گفتگو آتی نہیں ہے, بس میں فلان جگہ گیا, بس نئی پیزے کی دکان کھلی ہے, کو دین کی بات بھی کر لو, اور بیٹھے ہیں بس جی آپ نے کبھی وہ دیکھا ہے اپنے فلاں ہوٹل کیا کمال کے کھانے, 15-20 منٹ بھی ان کی سیٹنگ ہوگی تو اس میں پوری گفتگو کا محور یا ڈائجسٹ ہوں گے یا ہوٹلنگ ہوگی, تیسری گفتگو ہی کوئی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا جو ہے زندگی گزارنا یہی ایک رزق ہے اور یہی ایک برکت ہے, اس کا علم بھی ناقص ہے, اس کی عقل بھی ناقص ہے. اصل رزق یہ ہے کہ اللہ عزوجل جلال نے اس کو اپنی محبت کتنی عطا کی ہے, اصل رزق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی فہم کتنی دی ہے, بصیرت کتنی دی ہے جس سے وہ صحیح فیصلے کر سکے, اس سے بڑا رزق کو نہیں, اس سے بڑا رزق کو نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو اہل و عیال میں بھی عدل کرتا ہے نور کے ممبروں پہ ان کو بھی بٹھایا جائے گا. اور ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے جو عدل نہیں کرتا وَشِقُّهُ مَائِ الْقِيَامَتْ کو آئے گا اور آدھا فالج زدہ ہوگا. شریعت کتنی خوبصورت ہے, شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرنے دیتی, شریعت حقوق پورے کرواتی ہے. اس لیے شریعت نے آداب سکھائے ہیں کہ ایسے اپنے نام اعمال میں گفتگو نہ لکھوایا کرو جس کا تمہیں حساب دینا پڑے, اور آپ ایسی گفتگو کرتے وقت سوچیں کہ یہ میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو کتنا فائدہ ہوتا. لَن يتحسر اہل الجن الا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله فيها. جنتیوں کو کوئی ندامت, کوئی حسرت, کوئی پریشانی جنت میں نہیں ہوگی سوائے ایک حسرت کے جنتیوں کو ہوگی, کاش جو وقت ہم باتیں کرتے تھے یہ اللہ تیرا ذکر کر لیتے تو آج مقام کتنا ہمیں مل جاتا. اس لیے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. اور الوقت کالسیف لو لم تقطعه یقطعک, یہ وقت تو ایک تلوار ہے, تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ دے گی اور زندگی ایسے ضائع ہو جائے گی. وما ولو, آپ کی ذمہ داری میں کوئی چیز آ گئی ہے اس میں بھی آپ عدل کریں, آپ کی اولاد ہے آپ کی ذمہ داری میں. آپ ایک بیٹے کو تو گفٹ دیتے ہیں 10 لاکھ کی گاڑی لے کے دیتے ہیں, دوسرے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تیری کیا ضرورت ہے, اگر گفٹ ہے تو دونوں کو برابر دو. ایک کے لیے تو آپ لباس خریدتے ہیں مہنگے سے مہنگا, دوسرے کے لیے سستا خریدتے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے دو بچے ہیں یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے, دونوں کو پیار دینے میں چمکارنے میں بھی عدل کرنا چاہیے. صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ معاشرے کی بہت بڑی خراب نبض ہے جس کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں, ہوتا کیا ہے, تما لالچ جہالت اتنی ہے کہ باپ ہمیشہ بیٹوں کو نوازتا ہے اور بیٹیوں کو دیتا ہی نہیں کچھ, اور بعض ایسے تما خور ہوتے ہیں پڑھ لکھنے کے بعد بھی وہ بہنوں سے کہتے ہیں آپ اپنا حصہ معاف کر دیں. ہاں کتنی شرم کی بات ہے, مرد جو کما سکتا ہے کام کر سکتا ہے وہ عورت ذات سے گزارش کرے کہ تم اپنا حصہ مجھے معاف کر دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں صحابہ آ گئے, ایک صحابی اور ایک اس کی بیوی. نعمان بن بشیر, بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دو بیٹے اور بیٹی تھی, ایک نعمان اور ایک ان کی بیٹی تھی عبیہ. اور بشیر کی جو بیوی تھی عبیہ اور نعمان کی والدہ, اس کا نام تھا عمرہ, عمرہ بنت عبد الرحمن. یہ وہ عورت ہے جس نے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ سے دین سیکھا اور سیدہ عائشہ کے علم کو جمع کیا. جب بشیر نے ایک تحفہ اپنے بیٹے کو دیا तो बीवी ने कहा यह तो ठीक नहीं है, बेटी को क्यों नहीं दिया? मैं तो इस पे राजी नहीं हूं जब तक अल्लाह के रसूल के पास नहीं जाऊंगी। ज़ौजैन अल्लाह के रसूल के पास आ गए। आपने पूछा क्या जो आपने तोहफा अपने बेटे को दिया है बकिया औलाद को भी दिया है? काला ला, नहीं। आपने फरमाया इन्नी ला उशहिदु अला जौर, मैं जुल्म पे मोहम्मद गवाह नहीं बन सकता। या उसको भी दो या इससे भी वापस लो। तो सहाबी ने उससे भी वापस ले लिया। जिंदगी में अगर आपकी औलाद है, दो चार छह दस बीस हैं, आप परेशान ना होइए, अल्लाह के फजल से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वाकईतन बीस क्या, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम जिनके 32 माशाल्लाह बेटे बेटियां थे, और कायनात में हमारे इलम के मुताबिक पीएचडी का थीसिस 966 किताबों का उन्होंने कंक्लूजन निकाला था और मदीना यूनिवर्सिटी में प्रिंट हुआ, और पूरी दुनिया में इस तरह का थीसिस पीएचडी का नहीं लिखा गया, और उनके माशाल्लाह 32 औलाद थी। और जब वो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त चांसलर होते थे मदीना यूनिवर्सिटी में, तो जब उन्होंने साहिर वापस आना था तो वो स्कॉलरशिप पे लोग बुलाते हैं वो, तो जब वो जहां से टिकट्स मिलती हैं उस ऑफिस में गए, उन्होंने कहा जी 32 इसका मतलब है एक तो फोकर आपको ही देना पड़ेगा, तो चुप कर गए। उसी दे शेख इब्न बाज़ के पास गए, उन्होंने बुलाया, ने कहा यही तो लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अल्लाह के रसूल को अपनी उम्मत ज्यादा होने पर फख्र करने में अल्लाह के रसूल सल्लम का साथ दिया है, और फौरन ऑर्डर किया कि इसको फौरन टिकट्स दी जाए, और 34 टिकटें दी गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन यह बताता है कि आप जिंदगी में अपनी औलाद को कुछ चीज दो तो बराबर दो। और यहां होता क्या है, हम ये समझते हैं कि बेटी को चूंकि जहेज दे दिया, अब इसका क्या है? जहेज एक बनावटी सा लफ्ज है जो इस वक्त दुनिया इस्तेमाल कर रही है। हम इस जमन में दो राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं जहेज तो लानत है और लेने वाला भी नाउज़ुबिल्लाह मलऊन है। हम कहते हैं इस्लाम ने किसी चीज पर लानत करना जायज नहीं करार दिया। हदीस कहती है जब आप किसी चीज पर लानत भेजते हो तो लानत आसमान की तरफ जाती है, दाएं बाएं ऊपर फिर नीचे को आती है। अगर तो वो लानती हो तो उस पर पड़ती है, ना वो लानती हो तो जिसने बोला होता उस पर ही पड़ जाती है। अब सोच ले। और दूसरी बात यह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल मुमिन ला यकूनु लानन, मोमिन लानता नहीं करता, क्योंकि इन्नल लानीन ला यकूनु शुफा, कयामत के दिन लानत करने वाले किसी की सिफारिश नहीं कर सकेंगे। तो हम कहते हैं आप इतना कह दो कि एक मर्द को जेब ही नहीं देता कि वो औरत के माल पे नजर जमाए बैठे हो कि वो अपने घर से ये भी लेके आए, मेरे लिए बाइक भी लेके आए, मेरे लिए गाड़ी भी लेके आए। तो मर्द हो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, मैं घर बनाया, मैंने सामान रखा, अब मैं एक बेटी जो है उसको अपनी बीवी बना के घर लेके आता हूं, उनके वालिदैन की इजाजत, उनके वालिदैन के एहतराम के बाद। जिसने बेटी 18 से 20 22 से 25 साल पाल के पढ़ा के अदब सिखा के दे दिए, उसने बाकी छोड़ा क्या है? आप कहो ये हक नहीं बनता, ये वैसी जेब नहीं देता कि मर्द, आप लानत क्यों भेजते? चूंकि हिंदुस्तान का ये कानून रहा है कि वो विरासत से महरूम करते और जहेज दे के फारिग कर देते, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ने बड़ी अकल दी होती है, वो बाज लोग वो एक चिट भेज देते ना कि ये सामान चाहिए। वो बंदा शरीफ था, उसने वो चिट के मुताबिक सामान ट्रक में भरा, जिस वो आए और कहा कि ये सामान मुकम्मल है, आप ले जाइए। चूंकि आपने आना था, मैंने खाना भी तैयार किया, खाना भी पका, खाना भी खा लिया। कहते हैं हमें फिर इजाजत दे हम जाएं। कहा जाएं? कहा तो शादी नहीं कहा, कहा आपको सामान की जरूरत ही ले जाए, खाना खा लिया। आप तो शादी करने आए ही नहीं थे, आपको तो सामान चाहिए था, ले जाए, ये आप कही। ये कितनी बड़ी बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना के मैं दूसरा पहलू वाजे करता हूं। अगर कोई अपनी बेटी को कुछ चीज देना चाहता है, क्या आप नबी से भी मुत्तकी हैं? क्या आप सहाबा से भी नेक हैं? पता नहीं ये फिक्र देता कौन है। ये हदीस तो पढ़ी थी, पढ़ाई भी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, बाज हदीसों के माने उभर के सामने आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, इन्नी अखाफ इन अखवफ मा अखाफ अला उम्मती अल अइम्मती अल मुदल्लीन, मुझे सबसे ज्यादा अपनी उम्मत पे खौफ है ऐसे लोगों पे जो लोगों को गुमराही का सबक देते हैं। जहज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा फी खमील ووسادت وقرب, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सईदा फातिमा को ब्लैंकेट भी दिया है और आपने तकिया भी दिया है, मिस्कीजा भी दिया है, हश्वा लीफ, और उस तकिए के अंदर जो थी जड़ी बूटियां डाली हुई थी। तो क्या ख्याल है फिर आप ये लफ्ज वहां वारिद करेंगे कि ये लानती काम है? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तकवा वो है जो शरीयत ने बताया है, बनावटी तकवा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और बाज लोगों को पता नहीं कौन सिखा देता है। वो मेरे पास सवाल आया, जी हमने मस्जिद से ही बेटी को जो है ना वो भिजवाना है। आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी हम शादी हॉल तो करवाना नहीं चाहते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ना करवाए, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो घर बुलाएं, घर से उनको भिजवा दे। नहीं नहीं नहीं, हमें बताया ये गया है कि मस्जिद में निकाह होगा और मस्जिद से उसको भेजेंगे, घर ने किसी को बुलाना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये कहां लिखा है? जाहिर है अगर एक औरत को मस्जिद में लाया जाता है तो उसके साथ कुछ और औरतें भी होंगी, और हो सकता है कि मस्जिद में जाने के वो काबिल ना हो। मुझे ये बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा की भी शादी हुई, आपने उसको मस्जिद नबी से रवाना किया था? ये सहाबा की भी बेटियां थी, किसी एक सहाबी का नाम बताएं कि उसने कहा हो लाठी के आगे लगा के चलो मस्जिद और पीछे मुड़ के देखना नहीं है, वहां से तुम उधर जाओगे। सहाबा के अंदर भी आकर तकवा था। यानी मैं ये समझ बैठूं कि मैं सलफ सालिन से ज्यादा नेक हूं, ये कितनी बेवकूफाना सोच होगी कि मैं अपने आप को ताबेईन और सहाबा के बारे में सोचूं कि मैं उनसे भी नेक हूं। सारी जिंदगी हम इबादत करें, एक घड़ी सहाबी की जो अल्लाह के रसूल के साथ गुजरी है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो फिर दीन तो उनको सही समझ आया कि हमें समझ आया? तशद्दुद दीन में नहीं है, दीन में मियाना रवि है, उसूल है, जवाबित है, शुरूत है, आदाब है। अश्वाई दीन नहीं है कि जो चाहे सोच लो। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई दी है गुमराही फैलाने वाले। और पीछे एक शख्स ने मुझे क्लिप भेज दिया और मैं ये आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, इस वक्त बिगाड़ पड़ रहा है। और क्लिप में बड़ी धूमधाम एक गुफ्तगू थी, और गुफ्तगू क्या थी, कहां लिखा है कि खामिंद की औरत खिदमत करे कोई वाजिब नहीं है? अस्तग़फिरुल्लाह, अऊज़ु बिवज्हिल्लाहिल करीम। और इस तरह वो मेंटली प्रिपेयर कर रहा है बोलने वाला, सामहहुल्लाह, अल्लाह उसे माफ करे, ये कहां लिखा है कि बीवी को कहे कि आप मेरे बाप को खाना दो कोई वाजिब नहीं है? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ऐसी गुफ्तगु। और लोग सुन रहे होते हैं दुत हो के, क्या कमाल की गुफ्तगु है, शरीयत के परखचे उड़ा दिए जाए, क्या कमाल की गुफ्तगु है। कमाल की गुफ्तगु वो है जिसमें कुरान की बात हो, जिसमें हदीस की बात हो। ये सईदा फातिमा से बढ़ के भी दुनिया की कोई बेटी आई है? सिर्फ 4 कलमे दयानतदारी से सोच के इनको हजम करके मुझे दिखाएं आप, सईदतुन निसाए अहलिल जन्ना, जो जन्नती औरतों की सरदार होगी कयामत के दिन। जब उनकी शादी हुई, वस्तकत बिल किरबा, आप यहां बैठे हैं लाहौर शहर में, इसको जरा फिट करके देखिए, मिशकीजा उठाती चश्मे से पानी भरती, बड़ी मश्क उठा के लाती, कंधे पे निशान पड़ गए। ये किसकी खिदमत थी? कोई आज करती है? ये उन लोगों की गलत रहनुमाई की वजह से मुआशरा बिगड़ता है। फजरत बिर्रोहा हत्ता असरत बियदिहा। आज मैं और आप तो सोचते हैं ना, वो क्या लफ्ज बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता, हाथों की ना स्लाइसिस खत्म हो जाएंगी काम करने से, तो फिर इनमें वो मुलायमत नहीं रहेगी। सईदा फातिमा चक्की चलाती आटा पीसने के लिए, हाथों पे निशान पड़ गए। किसके लिए आटा पीसती थी? कारोबार था उनका। कम्मतिल बैत, घर में झाड़ू लगाती, हत्तगबरत सियाबुहा, गर्द आलूद हो जाता उनका लिबास। इगबरत, ये काम नहीं है झाड़ू लगाना। वस्तकत बिलकर्बा जर्रत बिर्राहा कम्मतिल बैत वाओकदतिल क़िदर। हंडिया खुद पकाती, किसके लिए पकाती? बाहर बेचती थी जाके, किसके लिए पकाती थी? और आपने सही बुखारी की रिवायत सुनी है बार बार कि वो सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खाना पकाया और बर्तन में डाला, गारे हिरा में 55 साल औरत चढ़ के जा रही है, अभी वो गारे हिरा में पहुंची नहीं है, जिब्रील पहले पहुंच गए और जिब्रील जाके क्या कह रहे हैं, खबर दे रहे हैं, यह मोहम्मद इन हाजी खदीजा कद अतत का, ए अल्लाह के प्यारे पैगंबर, ये खदीजा आपके पास आ रही है, और बियदी है इना, उसके हाथ में बर्तन है, फी है ताआमुन शराबुन औ इदामुन, उसमें खाना भी है पीना भी है और सालन भी है, जब ये आ जाए तो इसको तीन खुशखबरियां दे देना। फक्र अलैहा सलाम मिन रब्बिहा, जब ये आ जाए तो पहली बात ये कहना, खदीजा तेरा रब तुझे सलाम कहता है। वमिन्नी, मैं सरताजे मलाइका हूं, इससे कहना मैं भी उसे सलाम कहता हूं। और साथ दो खुशखबरियां और दे दीजिएगा, वबशिरहा बिबैतिन फिल जन्ना मिन कसबिन ला नसब फीही वला सखब। ऐसा घर जन्नत में अल्लाह ने तेरा बना दिया है, तुम पहाड़ पे चढ़ी हो, सरदर्द भी हुई होगी, वहां सरदर्द और थकावट नहीं होगी। जब तुम पहाड़ पे चढ़ रही थी तो शोर महसूस होता है कानों में, जब इंसान ऊंची जगह पे जाता है वहां कोई शोर नहीं होगा। ये खाना किसके लिए पकाती थी? गारे हिरा में कोई बाजार था? किस तरह की रहनुमाई है ये? दुनिया को गलत रास्ता दिखाना कितना बड़ा जुल्म है। तीन मील का फासला, एक फरसा, तीन मील का फासला जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा सर पे उठा के गुठलियां खजूरों की इकट्ठी करके उनको लाके पीस के अपने खामिंद के घोड़े की खुराक बनाती, ये किसकी खिदमत थी? किसके कहने पे थी? और सही बुखारी की रिवायत है। लेकिन बात यह है, याद रखिएगा आप मेरे मोहतरम हैं, जिस शख्स का अकीदा, जिस शख्स का मनहज कुरान और हदीस नहीं है, वो आपको कभी सही रहनुमाई नहीं देगा। याद रखिएगा, जिस शख्स ने अपने गुफ्तगू में बालादस्ती कुरान और सुन्नत की नहीं रखी, वो हमेशा आपको गुमराही करेगा। गुमराही से बचने के रास्ते ही दो हैं, अल किताबु वस्सुन्ना, एक अल्लाह की किताब है और एक उसके रसूल की सुन्नत है। और यहां हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लअनल्लाहु मन कम्मा अअमा अन अत-तरीक, अल्लाह की लानत है उस इंसान पर जो अंधे इंसान को गलत रास्ता दिखाता है। दुनिया का गलत रास्ता जो दिखाता है, जिसको नजर नहीं आता, उस पर क्या है? अल्लाह की लानत। تو جو آخرت اور جنت کا غلط راستہ دکھا دے اس پہ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ اس لیے آپ کا شوق ہونا چاہیے، آپ کا ذوق ہونا چاہیے، آپ میں تڑپ یہ ہونی چاہیے میں نے اللہ کی کلام سننے ہیں، میں نے حدیث سننی ہے، جو یہ بیان کرے گا مجھے یہ چاہیے. گفتگو وہی ہے جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں اتاری ہے. نبی سے بڑھ کے بھی کسی کی گفتگو ہو سکتی ہے؟ ان تعلیمات کو چھوڑ کے اپنے فتوے اور اپنی رائے اور اپنے تجربے انسان کہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. دین آپ پہ اترا ہے، دین تو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، میرے اور آپ پہ تو دین نہیں اترا، ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں. اس لیے دین میں تبدیلی، دین کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا یہ ہمیشہ بدعتیوں کا کام رہا ہے، کسی بھی صحیح منہج والے کا کام نہیں رہا. سلف تو اس بات میں ہی تڑپتے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان، اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے سنی کہ تین ایسے لوگ ہیں جو جسٹس ہیں، یا وہ اپنے اہل و عیال میں عدل کرتے ہیں، یا جن کے وہ ذمہ دار ہیں، یہ عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے. کتنا ہی اچھا انعام ہے، اللہ عز و جلال ایسے لوگ جو موجود ہیں ان کو یہ انعام نصیب فرمائے، اور ایسے لوگ اور پیدا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کو نجات کی چابی کہہ دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث ہے صحیح الجامع میں 3039 اور سلسلہ صحیحہ میں 1802. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو دنیا میں بھی نجات دیتی ہیں، آخرت میں بھی نجات دیں گی، اور تین چیزیں دنیا میں بھی ہلاک کرتی ہیں اور آخرت میں بھی ہلاک کریں گی. منجیات، نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف. والعدل فی الغضب والرضا، آپ راضی ہیں یا غصے میں ہیں، عدل کو نہ چھوڑیں. ہر دو حالتوں میں عدل کرنا، اس سے دنیا میں بھی نجات ملے گی آخرت میں بھی. والقصد فی الفقر والغنا، آپ امیر ہیں یا غریب، میانہ روی نہ چھوڑیں، آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کو مصیبتوں سے نجات ملے گی آخرت میں بھی. تو تین نجات دینے والی چیزیں، اللہ کا خوف، غصے اور خوشی کی حالت میں ہر دو حالتوں میں عدل، امیری اور غریبی کی حالت میں میانہ روی، اس سے انسان کبھی نجات سے محروم نہیں ہوتا. اور انسان کو ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا متبع، ایک بندے کی خواہش ہو پھر اس کو اپنا مراد بنا لے، اس کا غلام بن جائے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے خواہش کے پیچھے لگے. وشح مطاع، اور کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں اور ساتھ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ایسی بخیلی جس کی اطاعت کی جائے. واعجاب المرء بنفسه، اور ایسا انسان جس کو اعجاب ہو جائے، میرے جیسا کوئی نہیں، اللہ ایسے گناہ سے بچائے. اور حدیث کے الفاظ سنیے لو لم تذنبوا، اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ میرے جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ کی یہ شان جو کہتے تھے وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے اچھا ہے. آپ نے قصہ پچھلی مطلب ہی سنا، سعد کی بیٹی آئی اور کھانا کھا رہے تھے عبد الرحمن بن عوف، جو جنتی ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عالمی منڈی میں صفی اول کے تاجر تھے. چھوٹی بیٹی کو دیکھ کے رونے لگ گئے، لکمہ رکھ دیا، کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا. صحابہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے، اور آج دنیا میں ہر شخص کہتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا، صرف میں ہی ہوں. ایسا نہیں ہے، نہ جانے یہاں بیٹھے कितने लोग हमसे लाखों दर्जे अल्लाह के यहां प्यारे और महबूब हों, ये अल्लाह जानता है। मत समझिए अपने इल्म, मनसब, शक्ल, माल किसी चीज पे मत घमंड कीजिए। अल्लाह खूब जानता है कौन अच्छा है। ला तुज़क्कु अन्फुसकुम हु अअलमु बिमन इत्तक़ा, तुम अपना तज़किया मत बयान किया करो, अल्लाह जानता है कौन अच्छा है। बस अल्लाह से दुआ ये किया करें, या अल्लाह हमें भी अच्छा बना दे जिस तरह तूने बकिया मखलूक को अच्छा बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ का बोलबाला करने वालों को, जो कत्ल करता है, जो अदल इंसाफ का बोलबाला करने वालों की जुबान बंदी करता है, ऐसा इंसान अजाब अलीम को दावत देता है। कुरान मजीद की आयत सुनिए, सूरत आल इमरान आयत के नंबर 21।
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے رہے اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس طرح انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا، انصاف کا بول والا کرنے والوں کے بارے میں بھی ساتھ ہی تذکرہ کر دیا، جو ان کو قتل کرتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں عدل کو پسند نہیں کرتے اور دنیا کا نظام عدل سے ہی قائم ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والا جو حکمران ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کے فرمان کو سنیے کہ اس کا احترام کرنا یہ اللہ کے احترام کے عظمت اور اللہ کے احترام جیسا ہی احترام ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ان من اجلال اللہ، اللہ تعالی کی جلالت و عظمت کو وہی پہچانتا ہے، اکرام و ذی شیبت مسلم، جو سفید بالوں والوں کا احترام کرنا جاتا اس نے اللہ کی صحیح عظمت کو پہچانا ہے۔ وحامل القرآن، اور جو حامل قرآن، جو ماہر اور قاری قرآن کا احترام کرتا ہے، اس نے ہی اللہ کی عظمت کو صحیح جانا۔ لیکن کون سا شخص؟ غیر الغالی فیہ والجافی، بے عمل نہ ہو، غلو کرنے والا نہ ہو، عمل کرنے والا ہو۔ اور تیسرا، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، عادل بادشاہ کا احترام بھی اللہ کی تعظیم اور تبجیل کی علامت ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں عدل اور انصاف کو اپنی زندگی کا محور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ عز وجل، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی عبادت میں لگائی۔ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی قوم کے مستقبل کا خواب ہوتے ہیں۔ جو قوم اپنے جوانوں کو نہیں سنبھالتی، اس قوم کا فیوچر کبھی سنبھلتا نہیں۔ اور آپ جس ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس وطن عزیز کی نعمت کو سمجھو۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھو، سب سے زیادہ ٹین ایج کے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ یہ ثروہ، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو عطا کی ہے۔ اور میں تو کبھی کہتا ہوں، شاید کہ آپ اس بات پہ اتفاق کریں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عقل و دانش دے دے، پاکستان میں جو اللہ نے خزانے اور جو امتیازات رکھے ہیں وہ دنیا کے دیگر ممالک میں نہیں ہے. بہت بڑے خزانے کا نام ہے وطن عزیز پاکستان، لیکن کاش کہ اس کو مثبت خطوط پہ اور ترقی کے خطوط اور اسلامی خطوط پہ کوئی گامزن کرنے والا آ جائے تو اس سے پیارا اور بڑا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں جب سے پاکستان بنا اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی اللہ نے اس کو کتنی عظمت دی ہوئی ہے. دنیا ڈرتی ہے، ہماری فوج کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. یہاں کے برین اور سکلز کو دیکھیے، الایدی العاملہ جو کام کرنے والے ہاتھ ہیں ان کو دیکھیے، کیسے کیسے آپ کے پاس خزانے ہیں، کیسے کیسے آپ کے پاس ثمرات ہیں، دنیا میں تصور ہی نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی انفارچونیٹلی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی رائس جاتا ہے دبئی میں اور وہاں انڈیا کی بوریوں میں بند ہو کے سعودیہ میں بکتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے، کبھی ایسا انڈیا میں چاول پیدا ہوا ہے؟ یہ سوچ رکھنی چاہیے انسان کو کہ اس وطن کو جو نوجوان ہیں ان کو رخ صحیح دیا جائے. اور ایک نوجوان کا رخ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ اصحاب کہف کے بھی چند نوجوان تھے، پانچ تھے یا چھ تھے یا سات تھے، جو قرآن نے بیان کیا کیسا انقلاب ان نے جوانوں نے پیدا کیا. لیکن آج جوان ضائع ہو رہے ہیں اور کسی کو خیال نہیں. اور ویسے بھی دیہاتی زبان میں اس کو پنیری کہتے ہیں. جو اپنی پنیری کو ضائع کر دیتا ہے، نہ اس کی فصل رہتی ہے، نہ اس کی نسل رہتی ہے، نہ اس کی اصل رہتی ہے. کیونکہ اسی سے پودے آگے بڑھتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں اس سے بڑے پودے سے مرابر بنتے ہیں، سایہ دار درخت بنتے ہیں. تو نہ ان کی آگے سے کوئی فصل ہوتی ہے، نہ نسل ہوتی ہے، نہ ہی اصل باقی رہتی ہے، چٹیل میدان. تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. کون سا نوجوان ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثالی نوجوان ہے اور یہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہے؟ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، نوجوان موحد ہونا چاہیے، توحید اس کے اندر ہو. چھوٹے سے بچے تھے 14 سال کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے اللہ کے رسول نے کہا تھا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا میں آپ کو چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، تم اس کی حفاظت کر لینا، اللہ تیری حفاظت کر لیں. تم ان باتوں کی حفاظت کر لینا، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے. کلمات کتنے ہیں؟ صرف 4، جس میں دنیا کی توحید کو بند کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھنے والی بات، سب سے پہلا جو کلمہ بولا وہ اللہ کے رسول نے یہ بولا، اذا سألت فاسأل اللہ. بیٹا اپاہج نہ بننا، تیری زبان سے جب سوال نکلے تو اللہ کے سامنے نکلے، تیری دعاؤں کا رخ ہو تو اللہ کی طرف. کسی قبر، کسی حجر، کسی انسان کے سامنے کشکول گدائی نہ لے کے جانا. فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا. سب سے پہلے لنک جوڑا ہے اللہ کے ساتھ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو نے اللہ سے مدد طلب کرنی. مدد کسی قوم سے نہیں، کسی یورپین برادری سے. آج کے نوجوان جو مدد مانگتے ہیں، مدد نہیں آ سکتی، مدد طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. مدد بھی چاہیے تو کس سے لو؟ اور ان دو چیزوں کو مضبوط کرنے کے لیے دو کلمات اور کہہ دیے، اور ان دونوں میں سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ وَعْلَمْ. بیٹا یقین کر لے، یقین کر لے، اَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ بیٹا یقین کر لے ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے, جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا تجھے نفع نہیں دے سکتے. کتنا عجیب اور مضبوط عقیدہ بنا دیا. اور چوتھی بات, وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. بیٹا یقین کر لے ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک تیرے رب کا حکم نہیں ہو. یہ ہے مثالی نوجوان جو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ان کی میکنگ کی ہے. ایسے نوجوانوں کو اللہ عرض کا سایہ دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا مانگو رب سے, مدد طلب کرو رب سے, یقین کر لو رب کا فیصلہ نہیں ہوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا, رب کا فیصلہ ہوگا تو نقصان ہوگا, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے تمہارا بال بھی کھانے کر سکتی. یہ یقین پیدا ہو جائے, یہ توحید پیدا ہو جائے, یہ مثالی نوجوان کی پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی, مثالی نوجوان جو ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل جب بناتا ہے کسی کو تو وہ محمد رسول اللہ کو بناتا ہے. اور آئیڈیل کا معنی یہ ہے کہ میں نے سیم اسی طرح زندگی گزارنی جس طرح میری آئیڈیل کی زندگی. آپ دیکھیں ہاں, جس کو آئیڈیل لوگ بناتے ہیں, اچھا وہ آج کل لباس کیسا پہنتا ہے, جوتی کہاں سے خریدتا ہے, وہ چلتا کیسے ہے اور کیا کرتا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. کائنات میں اللہ عزوجلال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ذات پیدا ہی نہیں کی, تو میں اس کو کیوں نہ آئیڈیل بناؤں. ان کے بال کیسے تھے, ان کا لباس کیسا تھا, ان کا کھانا پینا کیسا تھا, ان کے رویے کیسے تھے, ان کی گفتگو کیسے تھی, اور ان کے معاملات کیسے تھے, ان کی تجارت کیسے تھی, ان کے آئلی زندگی کیسے تھی. ایک ایک جز کو وہ دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر مسکرانے لگ گئے, کچھ دیر کے بعد رونے لگ گئے. پوچھا صوبان کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر, جب بھی غم دکھ مصیبت پریشانی آتی ہے گھر سے دوڑتا ہوں اور آ کے آپ کے چہرہ انور پہ ایک نظر پڑتی ہے سارے غم ہی بھول جاتا ہوں. خوش ہو کے ہنسا تھا, مسکرایا تھا, غم ختم ہو گئے تھے. رو اس لیے رہا ہوں اگر میں جنت میں چلا بھی گیا, رفعت مع النبیین, آپ کو تو اللہ بہت بلند درجہ دیں گے, میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ کہا مجھ سے محبت ہے؟ کہا جی محبت ہی تو میرے پاس ہے, اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. کہ انت مع من احببت, دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہو گئے. مثالی نوجوان جو ہے جس نے عبادت میں اپنی جوانی گزارنی ہوتی ہے وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تیسری بات, ایک مثالی نوجوان جو ہے اس کو زندگی کے تمام زاویوں میں اگر رہنمائی لینی ہوتی تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے رہنمائی لینے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ. ان کی رہنمائی کیا ہے؟ انہوں نے رہنمائی کیسے لی, کیسے عمل کیا, ان کے سامنے وحی اترتی تھی, ان کے سامنے اللہ کے اصول ہوتے تھے, انہوں نے کیا کیا؟ وہ صحابہ سے بڑھ کے کسی کے منہج کو اچھا نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ صحابہ کی زندگی بالکل فطرت کے مطابق تھی. وہ تصنع کی طرف نہیں جاتا, بناوٹ کی طرف نہیں جاتا, اور اپنے دماغ سے کشید کیے گئے آداب کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے اسلام کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اسلام کے تقاضے کیا ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے اسلام میں سب سے پہلے لوگ صحابہ تھے, انہوں نے کیسے زندگی گزاری. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. آج آپ بھی چلتے چلتے اگر تھک جائیں تو جوتا اتار سکتے ہیں نا, بولے. اور دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوتا صرف اتارا نہیں جاتا بلکہ کچھ عورتیں اپنے سر پہ جوتی رکھ لیتی ہیں، کندھے پہ رکھ لیتی ہیں.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام جا رہے تھے شام فتح کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ ہی ہیں. جب سیدنا عمر جا رہے تھے تو باری اب سیدنا عمر کی تھی کہ وہ پیدل چلیں گے، غلام سواری بھی ہوگا، اور جابیہ سامنے ہے جہاں انہوں نے جا کے مصر کی چابی لینی ہے، جابیہ بیت المقدس کی چابی. تو کیا لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے. جب جا رہے تھے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سوچ آئی، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کلمے پہ غور کیجئے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ خلیفہ پیدل چل رہا ہے، یہ تو پروٹوکول کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے ان کے پاس مینرز ہی نہیں ہے. اب پتہ نہیں وہ مینرز کیا ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اور لوگ کہیں گے کہ انہوں نے جوتا اپنے کندھے پہ رکھا ہے، بھی پانی ہے نیچے، اگر انہوں نے رکھ لیا ہے تھک گئے ہیں تو اللہ کا خوف کی کوئی بات بتائے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. سیدنا عمر چلتے چلتے رک گئے، کہتے ہیں سعد تم کہیں سعد نہ ہوتے نا، تیرا مقام بڑا دین ہے، میں تمہیں مار مار کے عبرت بنا دیتا، تمہیں پتہ نہیں ہم کون تھے. انا کنا ازل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل ترین قوم تھے اسلام سے پہلے، اللہ نے ہمیں عزت تو دی ہی اسلام کی وجہ سے. فمهما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، اگر اللہ تعالی نے اگر جو عزت اسلام کی وجہ سے دی، ہم نے اسلامی اقدار کو چھوڑ دیا، لوگوں کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پر پہ بھی قادر ہے. کبھی وہ قوم بلند نہیں ہوتی جو قوم دنیا کے ماتھے کی شکنوں کو دیکھ کے اپنا منہج چینج کرتی ہے، کبھی قوم ترقی نہیں کرتی جو معاشرے میں دیکھتی ہے ٹریڈیشنز کیا ہے، ان کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے. کیا کہیں گے، کہہ دیں. امام شافعی نے کہا تھا من اراد ان يسلم من کلام الناس فهو مجنون، جس بندے کا یہ ذہن بن جائے کہ دنیا میرے بارے میں کوئی بات نہ کہے، سمجھ لو یہ دیوانہ ہے. کیوں بلا؟ قالوا عن اللہ ثالث ثلاثہ، دنیا نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ کو بھی کہتے ہیں ایک نہیں تین ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ. وقالوا عن رسوله ساحر مجنون، یہ دنیا نے تو رسول کو نہیں چھوڑا، کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو اور کون بچ سکتا ہے، اور کون بچے گا؟ منہج جو ہے اس پہ انسان کو کوئی قدغن نہیں آنے دینی چاہیے، لوگ باتیں کرتے ہی ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کی باتوں سے قبلہ چینج کرنے والا مثالی نوجوان یا اپنی عبادت میں زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا، وہ ہر وقت پھسلتا رہتا ہے اور منہج سے ہٹتا رہتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات سنیے، وہ کہا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، ساری دنیا کے دلوں میں سب سے پیارا دل اللہ نے پایا تو محمد الرسول اللہ کا، فاصطفاہ لنفسه فابتعثه برسالتی، اللہ نے ان کو سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر دیکھا، فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سے اللہ کے رسول کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے پیارے دل پائے تو صحابہ کے دل پائے. فجعلهم وزراء لنبی، اللہ نے ان سب کو اپنے نبی کے وزیر بنا دیا. یہ ایسی قوم تھے جن کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں خیر هذه الامتی، دنیا کے بہترین لوگ، ابرها قلوبا، اس جیسے دل نیک اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. واعمقها علما، اتنے بڑے علم والے لوگ قیامت تک پیدا ہو ہی نہیں سکیں گے. واقلها تکلفا،
اور ان کی زندگیوں میں کوئی تکلف نہیں تھا، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه،
یہی وہ قوم تھی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے
اپنے پیغمبر کے دین کو دنیا تک پہنچایا، اور ساتھ یہ کہہ دیا
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
لوگ اگر ایمان لے آئیں گے صحابہ کی طرح تو ہدایت یافتہ ہیں، اگر صحابہ کی طرح یہ ایمان نہ لائے، تولو اعراض کیا، ساری زندگی جھگڑے میں رہیں گے.
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، یہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکیں گے.
مضبوطی معاشرے کی، قوم کی، کسی ملک وطن کی یہ ہے جو اسلام کا دعوے دار ہے اس کو اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کے مطابق ڈھالنا ہے. قرآن نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، اس میں تو کوئی خلل نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو چوتھی نشانی بیان کی ہے، جو زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ ہوتا ہے جو علم سے محبت کرتا ہے.
کیسی محبت علم سے؟ صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 443، لقد رأيت 70 من اصحاب محمد من اصحاب الصفہ، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جو چبوترے پہ بیٹھے ہوتے تھے. ما منهم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء قد ربطوا فی عناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقین ومنها ما يبلغ الكعبین فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته.
من 70 صحابہ کو دیکھا کسی کے پاس ایک چادر جو نے جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے بیٹھا پڑ رہا ہے،
کسی کے پاس صرف تہبند ہے، اور کسی کے پاس جو چادر باندھی ہے وہ اس کی پنڈلیوں تک آتی ہے اور اپنے آپ کو لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن شوق کیا ہے؟ میں نے اس دین کو سیکھنا ہے، میں نے اس علم کو سیکھنا ہے جس کو اللہ نے علم بنا کے بھیجا ہے، اس دستور کو پڑھنا ہے. یہ آئین ہے اللہ کی طرف سے، قرآن. اور صحابہ بیٹھے، جس نوجوان کے اندر علم سیکھنے کی تڑپ نہیں ہوتی وہ کبھی عبادت بھی نہیں کر سکتا. اور سچی بات یہ ہے،
8 گھنٹے بغیر بجلی کے کام کرنے والا مزدور تو کام کر لیتا ہے،
لیکن اے سی کے نیچے بیٹھنے والا 2 سے 4 رکھتے نماز کے نہیں پڑھتا. سوچئے ذرا، سخت گرمی میں کس طرح سر پہ بوجھ اٹھا کے کام کرنے والا تو کر لیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور کتنا چل کمرہ ہے اس کے میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، 2 رکھتے نہیں پڑھ سکتا. ایسے نوجوان کبھی قوم کا کچھ نہیں بنا سکتے. آپ کو یاد ہوگا دیوار چین جب بنائی تو چین بہت خوش ہوا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. 3rd سال میں ہی دیوار ٹوٹ گئی تھی اور دشمن آ گیا تھا، انہوں نے سارا پیسہ دیوار پہ لگا دیا اور ساری کی ساری کامیابی دیوار کو ہی سمجھا، لیکن جو کھڑے تھے دیوار کے نگران وہ بک گئے اور آخر اندر آ گئے. اتنی محنت وہ انسانوں پہ کرتے تو وہ خود دیوار انسانوں کی بنتی تو دنیا کی طاقت نہیں تھی آگے چلی جائے. یہ دنیا کے مظاہر کام نہیں دیتے، قوت انسان کو اللہ نے دی ہے، اور اگر ایمانی قوت آ جائے تو اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. آج کیا یورپین برادریوں کو کیا پاکستان کہتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں کیوں یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے پاکستانی فوج؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر ایمان ہے، مسلمان لوگ ہیں، وگرنہ دوسری فوجیں بھی ہیں یورپین، ان کو کیا ٹینشن ہے ان سے؟ ان سے ہمیشہ کیوں خوف ہے؟ کیوں ہر وقت ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ان کو ناکام کیا جائے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان ہو اس جیسی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوتی. اور یہ 1400 سالہ تاریخ کا ایک ایسا سنہری ورق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو سمجھا دیا. اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جہاں آپ کے وطن کی حفاظت فرمائے آپ کی اس عظیم فوج کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ دشمن کو ناکام بنائے. اور ہمیں دست و بازو بننا چاہیے دعاؤں کے ساتھ بھی کوششوں کے ساتھ بھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی راستے میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والے ہوں. مثالی نوجوان وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی خیر خواہی میں جو اپنی زندگی گزارتا ہے. فلرٹ قسم کا نوجوان کبھی بھی یار اس کا سایہ نہیں لے گا جس کا کام ہے صرف شرارت, جس کا کام ہے صرف نقصان. مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے. کیسی جوانی ہے جو خیر خواہی پہ لگ جائے, کیسی جوانی ہے جو ہمدردی پہ لگ جائے. راستے میں چلتے چلتے کانٹا اٹھا لیا ایک شخص نے اور راستہ صاف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو انعام دیا, اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. نوجوان اگر اس طرح کی سوچ پیدا کر لیں کہ ہم نے معاشرے کا بہترین ایک فرد بننا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو مثالی ہیں جن کو عرش کا سایہ میں رہے گا. اگلی صرف مثالی نوجوان اپنی جوانی کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کرتا. کیسی سودے بازی؟ ربیع ابن خسیم رضی اللہ تعالی عنہ کیسا کمال کا انسان تھا. لوگ اس کو دیکھتے اور کہتے لو رآک محمد لأحبک, میری بات پہ غور کیجئے گا, لو رآک محمد لأحبک. لوگ کہتے تھے ربیع اگر تمہیں اللہ کے رسول دیکھ لیتے نا تو تجھ سے بہت محبت کرتے. آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو ذرا کہہ کے دیکھو اگر اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو دیکھتے تو کیا محبت کرتے. میرے اقوال, میرے اعمال, میرے فکر, میری سوچ, میرے رویے, میرے معاملات کو دیکھ کے کیا اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے. ایک سوال اپنے دل میں آج لے کے جائیے گا, لو رآنی محمد حل یحبنی, اگر مجھے اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو کیا اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے. کیسی جوانی کی حفاظت؟ تندور سے نکلنے والی آگ کو دیکھ کے یہ غش کھا کے گر جاتے ہیں خوف. مکے والوں نے شرط لگا دی اور مکے کی ایک عورت کو تیار کیا اور کہا لکی 1000 دینار بقبلۃ واحدہ, اگر ایک مرتبہ آپ ربی کو قائل کر لیں کہ وہ ایک مرتبہ آپ کو چمکار دے ہم 1000 دینار تمہیں انعام دیں گے. اور کون ہے جس سب سے خوبصورت مکہ میں عورت؟ پلاننگ مکمل ہو گئی, بیت اللہ میں بیٹھے وہاں پہنچی. قالت لی الیک حاجہ, مجھے آپ سے کوئی کام ہے. قال نعم, بتائیے. فرفعت سترہا, اور اس نے ساتھ ہی اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا. فقال یا امت اللہ لو نزل بک الملک, اے اللہ کی بندی اگر اس وقت ملک الموت آ جائے تو کیا کرو گی؟ لو نزل بک الحما, ابھی تجھ پہ لاغری کا بخار آ جائے کیا کرو گی؟ فغشیت علیہا, گر گئے, بے ہوش ہوگی. ہوش میں آئی زندگی میں, پھر اس عورت نے توبہ کر لی اور تہجد گزار بن گئی. دو لفظ بولے, اگر اس وقت ملک الموت آ گیا تو کیا بنے گا؟ نوجوان مثالی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جوانی پہ سودا نہیں کیا ہوتا, اور نوجوان وہ ہوتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے, اس نے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہیں پالی ہوتی. جوان جو ہے وہ چونکہ 40 سال میں صحیح جوانی میں انسان پہنچتا ہے, اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، نبوت ان کو 40 سال کے بعد ملی، انسان کی رشت، انسان کی سوچ میں پختگی آتی ہے. 30 سال کی عمر کا نوجوان سعد مسلمان ہوا، 36 سال میں فوت ہوا. اللہ تعالیٰ نے 3 انعام دے دیے، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، یہ جنتی ہے. جب وہ فوت ہوئے تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے بتایا کہ میں اپنے ساتھ کی روح کو قبض کروا دی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جس کے روح کے استقبال میں احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، اللہ کا عرش جھوم اٹھا تھا. اور یہ وہ صحابی ہے جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی. راز کیا تھا؟ راز صرف ایک تھا جو آج جس راز سے ہم سب محروم ہیں، اللہ ہمیں محرومی سے بچائے. وہ راز کیا ہے؟ کہتے ہیں لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں نے آج تک اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور عداوت اور نفرت اور کینہ پالا نہیں ہے. ولا احسد على احد على خير اعطاه الله اياه، میں نے آج تک حسد نہیں کیا. وليس في قلبي غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے. یہ وہ مثالی مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان نوجوانوں کو اور اس کا سایہ دینا ہے. تیسری بات، ورجل قلبه معلق في المساجد، ایسا نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. کیسے لگا ہوا ہے؟ ایک نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہے کب دوسری نماز کا وقت ہوگا. حتی یعود الی، پہلی نماز پڑھ کے دوسری نماز میں واپس مسجد میں جانے کا شوق، ذوق اور تڑپ. اور میں سوچتا ہوں کہ حدیث نے یہ کہہ دیا جو ایک نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کے پھر گھر جاتا ہے، واپس آنے کی خواہش کرتا ہے اگلی نماز پہ، اس کو تو مل گیا عرش کا سایہ، تو جو 24 گھنٹے رہتا ہی مسجد میں ہے. سوچئے، کمپیریٹیولی چیک کیجئے، جو رہتے ہی مسجد میں ہے. آج وہ معاشرے کا مطرود انسان ہے، وہ دتکارا ہوا انسان بن گیا جس کو حدیث کیا کہہ رہی ہے، جو صرف 5 نمازوں میں جانا کا شوق رکھتا ہے اس کو عرش کا سایہ ملے گا. حدیث یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے جائے، نیت کر کے جائے، گھر سے نکلا مسجد کی طرف، ایک قدم اٹھائے گا 10 نیکیاں بھی ملیں گی، درجے بھی بلند ہوں گے اس کے، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور مسجد میں جا کے اسے نماز پڑھی، نماز کا اجر تو ملے گا، جماعت کا اجر تو ملے گا. اور اگر وہ پیچھے رہ گیا، اس کی نیت تھی میں پہنچوں لیکن رکاوٹ کی وجہ سے وقت پہ نہیں پہنچ سکا، تو اللہ اس کی اس نیت کو، اس عمل کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد میں تھے اتنے لوگوں کے برابر اس کو نماز کا ثواب ملے گا. فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ اس لیے جس نوجوان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اس نوجوان کو اپنی جوانی پہ سوچنا چاہیے کہ اس کی محبت مسجد کے ساتھ کیوں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی روایت پہ میں یہ وضاحت دینا چاہوں گا کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے. ان الملک یغدو برایته مع اول من یغدو الى المسجد فلا یزال بها معه حتى یرجع، جو گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے مسجد میں فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہے. یہ پہلا خوش نصیب انسان آیا ہے، میں جب تک یہ گھر نہیں چلا جائے گا میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا. اور جو بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے، شیطان جھنڈا لے کے اس کے ساتھ جاتا ہے. اور یہ روایت جو آپ سن رہے ہیں صحیح ترغیب کی 422 حدیث کا نمبر ہے، کتنا خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے جاتا ہے. گھر سے نکلا، مسجد کی طرف آیا، وضو کر کے جتنی گرد پڑے گی قیامت کو جنت میں اتنی کستوری مل جائے. کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی بھی چیز جہاں سے گزر کے گیا ہے قیامت کو گواہ بن جائیں گے. اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں پروٹوکول کے لیے، اور جس بھی راستے پہ چلے اللہ ذوالجلال جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اس لیے جب بھی مسجد میں جائیں تو کم از کم، ویسے تو بہت سارے آداب ہیں، میں صرف 10 کا تذکرہ کر دیتا ہوں، باوضو ہو کے جانا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے، زیب و زینت کر کے جانا چاہیے. ان اللہ احق من تزیننا، جو لباس پہن کے آپ اپنی شادی پہ نہیں جا سکتے، ہر وقت ہی اسی میں نماز پڑھنے سے انسان کو سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ لباس میں کسی گیدرنگ میں پہن کے جا سکتا ہوں، کسی فنکشن میں نہیں جا سکتا، تو مسجد میں جاتے وقت زیب و زینت اختیار کرے. چوتھی بات، کسی بھی ایسی چیز کے استعمال سے بچیں جس کی وجہ سے آپ کی ذات اور آپ کے بارے میں لوگوں کے تصورات غلط ہو جائیں، کوئی بیڈ سمیل آئے. حتیٰ کہ اسلام نے حلال چیزوں سے بھی روک دیا، یہ پیاز یہ لہسن کھانا کچا کھا کے کوئی مسجد میں نہ آئے، کیونکہ انسانوں کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، فرشتے جو ساتھ ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بلکہ آپ نے حکم دیا اس کو نکال دو، اور مسجد سے نکال دیا گیا. کیا اس نے کھایا تھا؟ اس نے کوئی نشہ نہیں کیا تھا، پیاز کھایا تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے یہ کرنا ہے کچا پیاز کھا کے آئے، فلیقعد فی بیتی، مسجد میں نہ آئے، گھر ہی بیٹھا رہے. اس کا مطلب اس کے پاس آداب نہیں ہے. سکون اور وقار سے آئے پانچواں ادب. چھٹا ادب یہ ہے کہ اپنی عادت بنائے میں نے صبح و شام مسجد میں جانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ صبح و شام جانے کی خصوصاً ایک اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے، جو صبح و شام اہتمام سے مسجد جاتا ہے اللہ صبح و شام اس کی جنت میں ایک مہمان نوازی تیار کریں گے. جنت تو جائے گا لیکن مہمان نوازی اللہ کی طرف سے الگ ہوگی. پھر کوشش کرے کہ مسجد کی طرف پیدل جائے، کیونکہ لفظ جو آتے ہیں ایک پاؤں کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ، پاؤں اٹھتا ہے رکھا جاتا، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر مسجد قریب ہے تو اس کو پیدل جانے میں زیادہ افضلیت سمجھنی چاہیے کہ میرے زیادہ سے زیادہ درجے بلند ہو. اور مسجد میں جاتے وقت آٹھواں ادب یہ ہے کہ سوچ کے جائے میں نے آج کچھ سیکھنا ہے، نیت کر کے جائے. اور مسجد میں جاتے وقت دعا ضرور پڑھے، اور داخل ہو کے ثبوت دے کہ میری مسجد سے محبت ہے. وہ یہ نہ دیکھے کیا کمال کا کارپیٹ ہے، اور کیا کمال کا یہاں جو ہے وہ ووڈنگ کا کام ہوا ہوا ہے، کیا ٹائلنگ ہے. اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر تحیت المسجد پڑھے. آخری بات جو کہ ایک تفصیلی بات ہے، وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. اللہ کا ذکر ایک بہت ہی عظیم نعمت کا نام ہے، اور ذکر کہتے ہیں شہرت اور تعریف کو. جو دنیا میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کی تعریف آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. ذکر حق فلان، اور ذکر الامر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھی طرح سمجھنا، مضبوط بنانا. میں ایک مطلب چاہوں گا کہ آپ ذرا میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں. ذکر جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اچھی طرح سمجھنا، جاننا، اسے ضائع ہونے سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا. ذکر سلف کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہم کیا کرتے ہیں، بولتے کیا ہیں، یہ کچھ پتا نہیں. ویسے تو سنا ہے کہ حافظوں کی زبان تیز ہوتی ہے پڑھ پڑھ کے وہ، لیکن بعض دفعہ سوچنے میں شاید غلطی ہو جاتی ہوگی. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ہمارے دو چار کلمے پورے نہیں ہوتے، وہ بندہ فارغ ہو کے کھڑا بھی ہوتا ہے، ذکر کیا کر لیا جی، تو میں سوچ لیتا ہوں بھی صحیح کہہ رہا ہے، شاید یہ ہم سے بھی بڑا حافظ ہو، یہی ہو سکتا ہے نا. یا یہ ہے کہ آج کل وہ علم بھی آیا ہوا ہے، کہ ضروری نہیں کہ پوری عبارت آپ لکھے، ایک لفظ لکھے تو عبارت کی سمجھ آ جاتی. یہ کون سا علم ہے جی؟ کیا جی؟ شارٹ ہینڈ. کچھ لوگ جسٹ کے قائل ہوتے ہیں نا، کچھ شارٹ ہینڈ کے. اور ویسے بھی شریعت نے تو یہ کہا ہے نا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ فارغ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ فارغ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس میں تو واقعی بھی جلدی کر سکتا ہے نا. آپ جب بھی ذکر کریں تسلی سے کیا کریں. وہ کہنا یا عقید و بیمین، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ پہ ذکر کرتے، دائیں ہاتھ پہ، اور فرمایا اعقدن بالانامل، عورتوں سے کہا تم انگلیوں پہ ذکر کیا کرو. فانہن مسئولات مستنطقات، یہ انگلیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم پہ کیا پڑھا گیا. مجھے خطرہ یہ پڑ رہا ہے کہ اگر انگلیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہنا پڑھا تو کچھ نہیں ہے، فیس بک پہ لکھا بہت کچھ ہے. یہی ہوگا نا، مسئولات مستنطقات، ان سے پوچھا جائے گا. اللہ عزوجل جلال ہمیں اذکار کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو سب سے بڑی نعمت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. التخلص من الغفلۃ والنسیان، ذکر کا معنی یہ ہے کہ انسان غفلت اور بھول سے چھٹکارا حاصل کرے. کس سے غفلت؟ اللہ کی یاد سے غفلت. بھول کس کی؟ اسے اللہ یاد ہی نہ آئے. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے اس کی زبان پہ اللہ ذکر کو جاری کر دیتے ہیں، اور زبان پہ وہی کلمات آتے ہیں جو دل میں ہوتے ہیں. جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے اس کے دل پہ دنیا کی باتیں اثر کرتی ہیں تو زبان پہ بھی وہی باتیں آتی ہیں، اور جو اللہ کا نام لینے والا ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کو چیک رکھنا چاہیے کہ یہ کثرت سے باتیں اللہ کی کرتی ہے کہ دنیا کی کرتی ہے. انشاءاللہ آگے چونکہ ہمارا ایک حدیث آنے والی ہے جہاں ہم ذکر کی فضیلت اور وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور ان کے آداب، یہ ہم اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے رب تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور جتنے بیٹھے ہیں روشن چہرے یا سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی، روحانی، نفسیاتی شفا نصیب فرمائے، ہر قسم کی بیماری اور پریشانی دور فرمائے، اور جس کی اولاد ہے اس کو اللہ نیک بنا دے، دست و بازو بنائے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور صدقہ جاریہ بنائے. جس طرح آج جہاں جمع ہیں اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک ضروری اناؤنسمنٹ ہے. کل چکے منڈے ہے، اور پھر منڈے کے بعد ٹیوزڈے کو محترم قاری صاحب کے ساتھ ہم نے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے، اور جو کلاس کے ہمارے یہاں کے دوست ہیں، کلاس اس درس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور کلاس میں موجود ہوتے ہیں یا یہاں کے رجسٹرڈ ہیں، ان کے لیے خصوصی جو ہے نا اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے آپ لوگوں کو لیے. اور اس کا دعوت کا جو ہے نا تھوڑا سا سسٹم ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پہ انٹری تھرو کارڈ ہونی ہے، اور صرف آپ لوگوں کی حد تک جو ہے نا اس کارڈ کی ایک